پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آپ کو بتاتے چلیں گے آپ مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اب آج کا لائن اپ, سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے سعودی عرب کے ولی عہد کے دورے پاکستان کی, جس کے بعد تذکرہ ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا جو ان دنوں تلخی کا شکار ہے. پھر افغانستان کے امن کے عمل کے بارے میں بات کریں گے, اور آخر میں یہاں امریکہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے میکسیکو کے بارڈر پر ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں چیمبر آف کامرس کراچی کے جناب صدر جناب جنید ماگڈا صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں امیر محمد خان جو وہاں صحافی ہیں اور اخبارات کے لیے لکھتے ہیں. لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی جلیل کی, اس کو سن لیتے ہیں پھر ماگڈا صاحب سے بات کرتے ہیں.
پاکستان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے معمولی جرائم میں ملوث سعودی جیلوں میں قید 2000 سے زائد پاکستانیوں کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سے سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا تھا. وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں 25 لاکھ پاکستانی محنت کش کام کرتے ہیں, اور ان کے بقول 3000 پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں معمولی جرائم کی سزا کاٹ رہے ہیں, جس کے جواب میں سعودی ولی عہد نے کہا تھا کہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے اور وہ پاکستان کو نہ نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو ایک مختصر ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کے بعد عمل میں آئی ہے. ادھر پیر کو پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی. شاہ محمود نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے مابین آئل اینڈ گیس, زراعت اور توانائی سمیت کئی دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی 7 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں, جن کی مجموعی مالیت ان کے بقول $21 ارب ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پیر کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے تھے. سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا اجلاس ہوا, جس کی صدارت سعودی ولی عہد اور پاکستانی وزیر اعظم نے مشترکہ طور پر کی.
جی یہ بتائیے جناب جنید ماگڈا صاحب کے, آپ نے سنا کہ $21 ارب کے پروجیکٹس آ رہے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں گا آپ میٹنگ شوٹ کر آئے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر اس سرمایہ کاری کے سبب پاکستان کا معاشی طور پر؟
جی جی, سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل دا وائس آف امریکہ لسنرز. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے انڈر دا اکنامک ویژن آف پرائم منسٹر آف پاکستان, جو انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے اس کی ایکسرسائز شروع کی, جس کے تحت انہوں نے پہلے اپنا وزٹ کیا. اس وزٹ کی کنسیکوئنس میں سعودی گورنمنٹ نے ہمیں بلایا اور ہم سے کہا کہ جی پاکستان گورنمنٹ کو جب ہم فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں تو وی وڈ لائک ٹو ہیو اے بزنس وتھ یو ایز ویل, جس میں ہم خود ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایکسپورٹ کی جو سیڈا ہے اسپیشل اکنامک ڈیولپمنٹ اتھارٹی, انہوں نے پھر کراچی چیمبر اور دوسری چیمبرز کے نمائندوں, جس کو میں لیڈ کر کے گیا, اور ہم نے جدہ چیمبر میں جا کے جدہ چیمبر سے ایگریمنٹ سائن کیا. بی ٹو بی میٹنگ تھی اور سیڈا وڈ لائک ٹو ہیو اے بزنس وتھ دا اینڈ دے وڈ لائک ٹو ایکسپورٹ ٹو پاکستان ایز ویل. اب یہ بات تو تھی کہ جو ان کنسیکوئنس میں کہ جہاں عمران خان صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر نے یہ کام کیا, وہاں پر جا کر اب جو اس کی جو سیکنڈ وزٹ تھی وہ ہمارے ولی عہد نے جب سعودی عرب کے جب یہ وزٹ کی تو یہ بڑی خوش آئین بات ہو گئی کہ کیونکہ $6.5 بلین کی ہمیں پہلے سے ایڈ ملی تھی, جس میں $3 ارب جو ہیں وہ ڈیفرڈ پیمنٹس میں آئل اور پیٹرولیم کے لیے مد میں تھے, اور $3 بلین ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکس چیکر میں جمع ہونے تھے, جس کا ہمیں ڈائریکٹ نقد فائدہ ہوا اور وہ آلریڈی جمع ہو گئے. اب اس کا سیکنڈ فیز یہ شروع ہوا کہ اس کے اندر میں جن دنوں میں سعودی گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں وہ پیٹرولیم منسٹری کے منسٹر اور ایڈوائزر موجود تھے, اینڈ دے کیم ٹو دا کراچی چیمبر اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر اور ہمارے کراؤن پرنس کا دونوں کا ویژن ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میک این انویسٹمنٹ آف $10 بلین. یہ تو بات تھی کہ جب وہ انہوں نے کہی اور ان کا یہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, وہ بھی تھا گوادر کے لیے. جب وہ کراچی چیمبر میں کہا کہ اب ہم کراچی کی طرف بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے کانسیکوئنس میں ہم نے ان کے ساتھ جو سامنے سعودی عرب گئے اور اس کے بعد ہم میٹنگ کرنے کے بعد آئے تو ان کی دو ہی خواہش تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایف ٹی اے سائن کر لے. ہم نے کہا نارملی ہم اس وقت ایف ٹی اے کی پرابلم سے آلریڈی گزر رہے ہیں تو لہٰذا آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ایم او یو سائن کریں اس کے اندر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈکلیئر کر دیں کہ جو ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں تاکہ کہ آپ کا گڈس جو ہے وہ یہاں ہے, کیونکہ وہ کمپٹیشن چائنیز کی جو پرائسنگ فیکٹر ہے ایف ٹی اے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں سعودی. تو حالانکہ وہ پیٹرولیم فیلڈ کی پوری ماشاء اللہ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیٹرولیم انڈسٹری ہے ان کے پاس, اس کی جتنی بھی سب آرڈینیٹ انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس کے اندر میں پروسیس. ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو بھی آپ کی دوسری انڈسٹریز ہیں سب آرڈینیٹ وہ وہاں یہاں آ کے آپ سب پروسیسنگ کی فیکٹری لگائیں جس میں ہم اسپیشل اکنامک زون کے اندر میں آپ کو ہم زمین دیتے ہیں جس پہ ہم مختلف اسپیشل اکنامک زون کی جو بھی کمپنیز ہیں اس کے بورڈ پہ موجود بھی ہوں میں ایز اے چیمبر پریسیڈنٹ چیمبر. وہ انہوں نے ایگری کیا اور ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. اور اب جو پرائم منسٹر صاحب اور کل جو میٹنگ ہوئی ہماری ڈیمانڈ پرائم منسٹر صاحب کی جتنی بھی تھی انہوں نے دین اینڈ دیر قبول کر لی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بلکہ کمپلائنس بھی شروع ہو گئی اور اس کمپلائنس میں جتنے پریزنرز جو تھے وہ بھی کافی حد تک 2000 کے قریب ریلیز ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہم نے فیس کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دس از 20 billion انویسٹمنٹ ڈیلز ور سائنڈ ٹو شور اپ دا ساؤتھ ایشین نیشن آئلنگ اکانومی. پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کو ہم نے پلانٹ 20-year ٹیکس ہولیڈے اسٹیبلشمنٹ آف آئل ریفائنری ایٹ گوادر, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پھر اس کی جو آرامکو کے 40 CEOs جو آئے تھے وہ اس کراؤن پرنس کی وزٹ میں سب شامل تھے اور آرامکو سب سے بڑی اس وقت سعودی گورنمنٹ کی کمپنی ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد جو فی ویور ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور ساتھ میں پھر سعودی عرب نے جو ہمیں بینڈ کر کے رکھا تھا اس میں شریمپ ایکسپورٹ جو ہیں یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں جو ہماری بلو اکانومی جو ہے انہوں نے اس پر سے بین ہٹا دیا اور انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے ان کو قابل ہو جائیں گے. پھر انہوں نے سیٹ لائف انشورنس کی جو بزنس میں یو کے کا جو تھا وہ بھی ہم نے کر دیا. اور ساتھ میں جو ہم سے جو اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے اسپیشلی ٹو دا کراچی چیمبر جو آفر کیا ہے وہ یہ پوائنٹ تھا کہ وی شوڈ ہولڈنگ اے سنگل کنٹری ایگزیبیشن ٹو پروموٹ مارکیٹ ایکسس فار پاکستانز پروڈکٹ. اب پاکستان کی جتنی پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوگی انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کے اس کی ایکسس کے اوپر ہم وہاں پہ کام کرنے جا رہے ہیں. ہم وہاں ایگزیبیشن کر رہے ہیں اینڈ وی آر آلریڈی ٹوگیدر اور انشاءاللہ اس کا فالو اپ ہم کریں گے. باقی 7 MOUs سائن ہوئے ہیں اینڈ دیٹ سی کے جی 7 MOUs جس فیلڈ میں ہوئے ہیں وہ اسٹینڈرڈائزیشن آف کوالٹی کنٹرول تھا, کیونکہ آپ کا گوشت وہاں نہیں جاتا تھا اور کیوں نہیں جاتا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی سرٹیفائڈ نہیں ہوتا تھا. تو اس سرٹیفیکیشن کے لیے انہوں نے اس کا جو ہے ایم او یو سائن کر لیا ہے. تو آئی تھنک ان شاء اللہ آپ کا اس وقت میٹ بھی جو ہے اور بیف بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا. انرجی پروڈکٹ رینیول انرجی پہ ہمارا ان شاء اللہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. پیٹرولیم پلان اور ریفائنری پیٹرو کیمیکل پہ بھی ہو گیا ہے, جنرل پہ, پاور جنریشن پہ, اور الحمد للہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جیسے یوتھ اسپورٹس میں بھی جو ہے وہ کام ہوا ہے ہمارا ایگریمنٹ. تو ان شاء اللہ ہم نے ایک فریم ورک ایگریمنٹ بٹوین دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اس پہ بھی سائن ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہماری فیسیں بھی انہوں نے سعودی ریال جو 338 پہ لے کے آ گئے 2000 سے, تو ہمارا جتنا بھی سنگل انٹری ویزا تھا یہ جتنی ہماری پرائم منسٹر نے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان کاموں کے ساتھ جو سعودی گورنمنٹ کے سعودی پرنس نے جو بڑی بات کی ہوئی ہے کہ میں آپ کا ایمبیسیڈر ہوں,
جس
سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی.
بالکل صحیح,
بہت
شکریہ جناب جنید ماگڈا صاحب, آپ میٹنگ کا تشریف لائے, آپ میٹنگ میں جائیں, اپنے اطمینان سے میٹنگ کریں. ڈاکٹر اشفاق جی فرمائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, اکنامک مستقبل کے خوش آئند ہے, اور دوسرے کیا پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکے؟
جی بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے کہ کیپیبلٹی کی یہ ایک چیلنج تو ہے ہمارے یہاں پر, اور اسی لیے چیزیں جو ہیں ذرا وقت مکمل نہیں ہو پاتی ہیں. تو شکر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں کہ دیکھیں وہ تو بھارت میں جائیں گے تو وہاں تو 40 billion کے انویسٹمنٹ کریں گے. تو میں یہی کہتا تھا کہ بھئی وہ ہم سے بہت بڑی اکانومی
ہے,
تو اس کے لیے 40 billion تو ٹھیک ہے, ہم تو چھوٹی اس کے سے 10 گنا کم ہیں اکانومی, تو 20 billion تو ہمارے لیے بہت, اس کو ہینڈل ہم کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی. اور یہ اچھی چیز ہے کہ یہ فیز وائز ہوگا. یہ 20 بلین از دا فرسٹ فیز, اس کی جب امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فیز کا پہ کام ہوگا. تو اس سے کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دس ہیز گیون اے ویری گڈ سگنل ٹو ادر فارن انویسٹرز ادر دین سعودی عربیہ, کہ اگر سعودی عربیہ اپنے بڑے پیمانے پہ جا رہا ہے تو وی شوڈ آلسو لک ایٹ دی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان. اسی طریقے سے آپ یو اے ای کے ساتھ بھی اسی قسم کے ابھی روابط چل رہے ہیں, وہ بھی ایک پیٹرو کیمیکل سوری آئل ریفائنری 3 سے 4 لاکھ ٹن سالانہ کے جو ہے وہ ایک آئل ریفائنری بھی پاکستان میں, اس کا پہلے بھی مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہو گیا تھا, جس کا نام انہوں نے خلیفہ پوائنٹ پہ کچھ جگہ ہے وہاں پر انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا, تو اسی کو ریوائو کر لیں گے وہ بھی. تو ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے لانگ ٹرم جو ہے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے, اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, کیونکہ اب تک جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشن رہے ہیں وہ ایک ریلیجیس بنیاد پہ رہے ہیں اور کچھ سیکورٹی کے حوالے سے تھیں, لیکن یہ دورہ جو تھا یہ پیورلی جو اکنامک انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا, اس میں پاکستان کی معیشت کو اس میں کافی سہارا ملے گا اس کی وجہ سے.
میرا جو آخری سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان میں کیپیبلٹی ہینڈل کرنے کا؟
دیکھیں یہ اچھی چیز اس میں یہ ہوئی ہے کہ اس میں ایک شارٹ ٹرم بھی ہے
جی,
میڈیم ٹرم میں بھی ہے اور لانگ ٹرم میں بھی ہے. یہ 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, یہ شارٹ ٹرم سے لے کر نیکسٹ 5 ایئرس تک میں ہے یہ. تو اس میں چونکہ یہ فیزز میں ہوتے جائیں گے تو اس لیے اتنا زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوگا, بٹ ان جنرل پاکستان میں یہ کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ سی پیک کے بھی بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ڈیلے کا شکار ہیں. جیسے آپ کے اگر اسپیشل اکنامک زون کا میں حوالہ دوں کہ 2015 میں ہم نے پریزیڈنٹ شی کے پاکستان وزٹ کے بعد سے یہ طے ہوا تھا کہ یہاں پر اسپیشل اکنامک زون اسٹیبلش ہوں گے جہاں چائنیز اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کریں گے. آج ہم 2019 میں ہیں اور ایک بھی فنکشنل نہیں کر سکے ہیں. تو یہ کیپیسٹی ہے جس کا احساس بہت سارے سطح پر تو ہے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کی مانیٹرنگ بھی ہوتی رہے گی, اس میں ایک جوائنٹ مانیٹرنگ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں کراؤن پرنس بھی ہوں گے, ہماری طرف سے پرائم منسٹر بھی ہوں گے, ہر 6 مہینے میں اس کی میٹنگ ہوگی ٹو ریویو کہ کیا پروگرس ہو رہا ہے. تو ایک پریشر تو رہے گا اس کو ٹائملی اس کی کمپلیشن کے حوالے سے.
ڈاکٹر اشفاق بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ تو اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب, فارمر ہڈسن ریسرچ اسکالر ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز اس وزٹ کے کیا ہوں گے, اس لیے کہ جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک نیوز کانفرنس بھی کی ہے جس میں ایران کو کرٹیسائز کیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر ہوں گے, یا یہ کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ بیلنس کر سکے ان تعلقات کو؟
دیکھیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے پہلے دن سے آج تک یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا جائے. پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا تھا کہ اگر کوئی ثالثی کا معاملہ بن سکتا ہے تو وہ ثالثی کے لیے بھی تیار ہیں, یمن کے حوالے سے بھی وہ اس کے لیے ایک کرتے رہے ہیں. تو آج جو جس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بڑے کلیئرلی قریشی صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ, ایران ہمارے ساتھ ہمیں کوئی ایویڈنس دے ہم بالکل ان کو ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کسی بھی طرح سے انہوں نے یہ چیز کوئی نہیں کہا کہ ایران ہمارے ساتھ ہمیں بلیم کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں سعودی عربیہ کی طرف سے ضرور یہ چیز آئی تھی جو انہوں نے جب یہ بات کی کہ ایران خود سپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کو تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا اس طرح کی بات کر سکتا ہے, حالانکہ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں گئی. پہلے دن سے جب سے وہ جو ان کے ملٹری کے لوگ مارے گئے ہیں بارڈر کے اوپر, پہلے دن سے پاکستان کا سٹانس یہی تھا کہ آئی ہمیں ثبوت دیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی وہ پاکستانی گورنمنٹ آپ کو دے گی, اور آج بھی وہ اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان ایسا کوئی موو کرے گا کہ ایران کے مقابلے میں مطلب ان کو خراب کر کے ہم جو ہے نا سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بنا لیں. ایسی قدم کوئی چیز نہیں ہے, اور پچھلا یہ 6-7-8 مہینے جتنے بھی گزرے ان میں گورنمنٹ نے یہی کوشش کی ہے کہ ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ اور انڈیپینڈنٹلی تعلقات برقرار رکھے جائیں.
اچھا
یہ ایک بہت مطلب
جی فرمائیے.
جی مطلب یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹ حادثہ یہ ضرور ہوا ہے, اور دیکھیں میرا خود تعلق کوئٹہ سے ہے, اور یہ جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ یہ بہت بڑا اور بہت پورس بارڈر ہے.
جی جی
پہاڑ بھی ہیں, ریگستان کا ایریا بھی ہے, تو اس کو ساری کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ شروع سے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہاں سے سمگلنگ بھی ہوتی ہے بہت, یہاں ان کا ایران کا پیٹرول بھی آتا ہے کوئٹہ میں, آج تک کوئی ڈیزل اور پیٹرول ملتا ہے. تو اس کے لیے تو ایک پورا ان کو فریم ورک بنانا چاہیے بیٹھ کے, جب یہ کنٹرول ہوگا, سیکورٹی ہوگی, اس کے بعد جا کے یہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں.
اچھا یہ بتائیے بہت اختصار کے ساتھ کہ پورے ریجن کے اوپر اس مجموعی طور سے اس کے اکنامک فیوچر کے بارے میں ریجن کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کچھ خوش آئند ثابت ہوگی جو جس قسم کے پروجیکٹس ہم آ رہے ہیں؟
دیکھیے جو سعودی عربیہ نے اعلان کیا ہے جن پروجیکٹس کے اندر آنے کا, اور گوادر کے اندر جو ریفائنری قائم کرنے کا, جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کیونکہ گوادر کو اگر آپ دیکھیں اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایران کے بہت قریب ہے, اور دوسری چیز سی پیک کے اندر اگر سعودی عربیہ آتا ہے شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آج خیر مقدم کیا ہے جو چائنیز سفیر ہیں پاکستان میں. تو اگر تو سعودی عربیہ یہاں پہ آتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے, سی پیک کا حصہ بنتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ خطے کے اندر حالات بہتر ہوں گے, اور شاید مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ ایران کے بہت قریب ہے گوادر پورٹ, چابہار بھی اس کے بہت قریب ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک نارملائزیشن کی صورتحال پیدا ہونے کے چانسز ہیں اگر سعودی عربیہ یہاں پہ آتا ہے, کیونکہ اتنی بڑی جب آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کسی جگہ پہ تو سب سے پہلا آپ کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سٹیبلٹی رہے, سیکیورٹی رہے, کسی بھی طرح کی ڈسٹربینس نہ ہو, کیونکہ یہ جو جس آئل ریفائنری کی بات کی جا رہی ہے اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, جتنی بھی پاکستان میں ریفائنریز ہیں ان کی سب کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوگی. تو اس کے لیے سٹیبلٹی چاہیے ہوگی, پیس چاہیے ہوگا. تو میرا خیال ہے سعودی عربیہ کا یہاں آنا پاکستان کے لیے اکنامکلی بھی بہتر ہوگا, پولیٹیکلی بھی بہتر ہوگا, اور سیکیورٹی وائز بھی بہتر ہوگا.
بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر صاحب. ہمارے ساتھ سعودی عرب کے مقام جدہ سے امیر محمد خان صاحب ہیں جو ایک صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. امیر صاحب یہ بتائیے کہ 2000 سے زیادہ قیدیوں کے رہائی کا حکم دیا ہے عمران خان کی ریکویسٹ کے اوپر ولی عہد نے, کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کے کس طرح سے اس کو کور کیا جا رہا ہے, کس طرح سے اس کا ریئیکشن ہے سعودی عرب میں, اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں کیا کہتی ہے؟
اس طرف جو اس وقت جو دورہ ہوا ہے والی عہد کا پاکستان میں, اور جو معاشی پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں اور جو مختلف پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں, دراصل انہی پروجیکٹس کی پاکستان کو کافی عرصے سے ضرورت تھی, اور پاکستان کی معیشت ایک معلوم ہے کہ بیمار صورت حال میں تھی آج سے نہیں کئی سالوں سے, لیکن یہ ایسا کانکریٹ قسم کا پاکستان کے اندر پروجیکٹس آئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں خلیج کی اور دنیا کی سعودی عرب کے جو ولی عہد طاقتور ترین شخصیت ہیں انہوں نے بہت ہی اس کے اعلان کیے ہیں, اور ان کا جس طرح والا میں استقبال ہوا پاکستان کے عوام تو یقینی بات ہے خوش ہے, لیکن سعودی عرب میں کیونکہ ان کی شہرت کافی ہے ولی عہد کی اپنے ان کی ولول انگیز قیادت نے ان کے انقلابی اقدامات کیا سے, تو ایک لوکلی بھی میں نے دیکھا ہے اس 2 دن کے اندر کہ سعودیوں میں پاکستانیوں میں بڑی ہماہنگی پیدا ہوئی ہے, سعودی تعریف کرتے ہیں پاکستان کی اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ تعریف کر رہی ہے, ان کی لیڈرشپ پاکستان کے سہارا دینے جا رہی ہے, اس کے لیے پاکستان ڈیفینیٹلی وہ جو ہے اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کے شعبے کو گزارے گی, یہ جو ہے چیزیں لگی. آپ نے سوال یہ بھی پوچھا مگر آپ نے جب یہ بات کی تھی کہ کیپیبلٹی کی, پھر ایک لفظ اس کے لیے کہتے ہیں کیپیبلٹی پاکستان کو ہونا پڑے گا اگر چلانا ہے تو, کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ اتنے کمپلیٹ پروجیکٹ آنے کے بعد. رہا سوال جو لوگوں کی رہائی کی بات ہوئی ہے لوگوں کی, وہ بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے مقدمات ملے کئی بات
ہے, اور پاکستانی کافی پریشان بھی تھے وہاں پر اس بات سے.
جی ہاں، کئی 30,000 کی بات تھی، 2,100 پہ بات ہوئی، مگر وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مقدمات، کسی پہ جرمانے ہیں، کسی پہ کفیلوں سے کوئی جھگڑے فساد کی آگے بند ہو گئے، یا کئی بات ہے جو سنگین جرائم والے نہیں چھوڑے جا سکتے، لیکن اس کے لیے بھی جو جرمانے ہیں، یا کئی بات ہے حکومت یا تو معاف کرے گی، یا جن لوگوں کے کسی انڈیو کے جرمانے کی وجہ سے کوئی آدمی جیل میں ہے، اس کے جرمانے حکومت دے گی، تو وہ بھی ایک لاکھوں کا خرچہ ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ سمجھتا ہے
اچھا
کر رہی ہے۔
اچھا،
اس کے لیے بڑی خوشی کی اچھا ظاہر ہے، لوگ رابطے کر رہے ہیں، کونسلیٹ سے ادھر کب آئیں گے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مہینے اندر کے اندر شاید سب معاملات ہو۔
اچھا امیر صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ محمد اقبال صاحب ڈنگا گجرات سے ہیں۔ جی اقبال صاحب۔
جی جعفری صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب عرض ایسے ہے کہ آپ خود بتا رہے ہیں، میں خود اے آر وائی پر بیٹھ کر سن رہا تھا کہ کیسا بہترین سسٹم کیا سعودی عرب نے،
جی جی،
کہ ہمیں ویزا کا بھی ریلیف دیا ہے، قیدیوں کا بھی ریلیف دیا ہے، اور جی پاکستان میں جو سرمایہ کاری اربوں ڈالر کر رہا ہے،
جی،
تو یہ طلال چودھری کا ساؤنڈ سنایا انہوں نے، وہ اتنا گندی زبان اس نے استعمال کیا۔
بہت شکریہ آپ کا اقبال دنگا صاحب، جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں ایک پرومو لے کر اگلے موضوع کی جانب۔ ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں، ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا، بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر اتم بھی ہیں، جن کا تعلق بھارت سے ہے، سینئر فیلو ہیں نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری کے۔ ہم دونوں اسکالر سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پلوامہ میں ایک خود کش حملے کے بعد، جس میں 50 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے، اور اس سلسلے میں بھارت کے وزیر اعظم جو کہیں مودی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پلوامہ میں ہوا، مجھے جو جانی نقصان ہوا، اس کا مجھے صدمہ ہوا، مجھے افسوس ہوا، جانیں ضائع ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان کا اس وقت فوکس اپنی مغربی سرحد پر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں امن و استحکام آئے، ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو مشرق کی سرحد ہے ہندوستان کے ساتھ، ہمارے تعلقات بگڑے۔
جی ڈاکٹر اسما، آپ نے سنا جو اس وقت صورتحال ہے، کہ آج بھی پلوامہ میں جھڑپیں ہوئی ہیں، بھارتی فوج بھی مارے گئے ہیں، اور دونوں جانب ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں جا کر منتج ہوگی یہ؟
دیکھیے، ڈیفینیٹلی کشیدگی بڑھی ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو بھی مودی سرکار کہہ رہی ہے، کیا یہ ایک صحیح؟
آپ کی لائن بہت خراب ہے، آپ اس کو بند کر دیجیے، ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم ڈاکٹر اتم، آپ فرمائیے کہ جو اس وقت تو ایک پیدا ہو رہی ہے صورتحال، اور ایک شد و مد کے ساتھ جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، فوج جواب دے گی، ہم اس سے کہاں پہنچیں گے، کیا ہوگا، کیا حالات بگڑ جائیں گے فردر؟
حالات تو بگڑی ہوئی ہے، کئی سالوں سے حالات بگڑی ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ حالات کو کیسے سدھارا جائے، اور اس سدھار میں میرے خیال سے پاکستان کو اپنی نیتی، نئی پالیسیز پہ دھیان دینا ہوگا، سوچنا ہوگا، یہ جو چل رہا ہے مسئلہ، یہ بھارت اور پاکستان کے لیے جو سمبندھوں ہیں وہ تو ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن اوور آل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ بھائی ہم لوگ پروگریسو کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، آگے بڑھنا ہے، आबादी है, पढ़ाना है, लिखाना है, कई तरक्कियां करनी है, और यदि हम लोग इस मसले में उलझ जाएं और पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है आउटफिट्स पे, तो ये तो मसला सीरियस है और इसको मोटा मोटी अब सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको खत्म किया जाए।
अच्छा, हमारे साथ अजय डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसमा, आपकी लाइन बहुत खराब थी, फरमाइए, आप कुछ फरमा रही थी।
हाँ जी, जिस तरह ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आउटफिट्स पे पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, तो मैं बड़ा हम्बली अर्ज करना चाहूंगी कि क्या जिस तरह मसला है कश्मीर को, हिंदुस्तान की हुकूमत जिस तरह उनको डील कर रही है, तो ये जो पुलवामा का अटैक हुआ है ये मोदी सरकार की पॉलिसियों का नतीजा है। और अगर हर वक्त दूसरों की तरफ जब आप उंगली से इशारा कर रहे होते हैं तो आप अपने दामन में भी झांके, अपने गिरेबान में देखें कि कहां आप लोगों ने गलती की है। जब उसका जो जिस बंदे ने उड़ाया अपने आप को, उसका बाप जब कह रहा है कि वो इसलिए दहशतगर्द बना के हिंदुस्तानी फौज ने उसको नाजायज मारा पीटा और उससे नाक से लकीरें निकलवाई, तो क्या इस बारे में भी भारत सरकार गौर कर रही है कि अपने लोगों को कैसे उन्होंने सेटिस्फाई करना है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को और एक एथनिक ग्रुप को दहशतगर्द करार दे के और मुजरिम ठहरा के उनके दामन पे जो छींटे पड़े हुए हैं कश्मीरियों के, क्या वो तो नहीं भूल सकते इसलिए। और डेफिनेटली जब भारतीय सरकार ये कहती है कि हम इस चीज को आगे तक लेके जाएंगे और करेंगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या इस सूरत में सिर्फ विक्टम्स पाकिस्तानी होंगे या भारतीय आवाम भी विक्टम होगी? तो अगर भारतीय आवाम भी, तो यही जिस तरह उनकी कश्मीर में गलत पॉलिसीज की वजह से सिचुएशन यहाँ तक खराब हुई, तो अगर वो ये भी करना चाहें तो देख लें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी सिचुएशन खराब करके देख लें, और अगर बेगुनाहों का खून नहीं बहेगा उस तरह से, तो फिर तो उनको हमेशा शाबाश देनी चाहिए कि इस तरह तो मसले हल हो जाएंगे, 70 साल से जो हमारे मसले हल नहीं हो सके। मगर ये इनको देखना चाहिए क्या वाजपेयी और मुशर्रफ साहब की जो अमन के लिए कोशिशें थी उनसे इस इलाके को फायदा हुआ, कश्मीर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कश्मीर के मसले के लिए जो वाजपेयी साहब ने जितना अमन के पुरअमन तरीके से मसाइल को हल करने के फार्मूले पेश भी किए, अप्लाई भी किए, क्या वो ज्यादा बेहतर पॉलिसी थी कश्मीर के लिए या मोदी सरकार की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है जिसकी वजह से आज कश्मीर में नई इंतफादा शुरू हो गई और सारी दुनिया इस चीज को मान रही है कि ये आपके अपने नाराज लोग हैं जो आपकी अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से नाराज हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं ना, जो वायलेंस जो है, हेट्रेड जो नफरत है, उसका जवाब नफरत ही होगा। अब प्यार देके देखिए, जो आप जारहाना अजाइम रखते हैं और आपका जो जारहाना तरीका है अपने कश्मीरी आवाम से निपटने का, उसके जवाब में आपको जारियत ही मिलेगी। यानी कि ये वही फसल है जो आप पिछले 5 साल से बो रहे हैं और अब जब काटने का टाइम आया है तो आपको इस इल्जाम तराशी के लिए पाकिस्तान का कंधा मिल गया। भाई पाकिस्तान अगर इस चीज में फर्ज करें, क्यों करेगा? जब पाकिस्तान का टेरर ग्रेट टेरर लिस्ट में नाम डिस्कस हो रहा है, जब कुलभूषण की आलमी अदालत इंसाफ में सुनवाई हो रही है केस की, जब पाकिस्तान करतारपुर खोल रहा है, जब पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस को ब्रोकर है अमेरिका और अब तालिबान के बीच में, तो ऐसे नाजुक मौके पे पाकिस्तान क्यों करेगा? और अगर ये करा है पाकिस्तान ने, तो इसका फायदा कौन हो, किसको हो रहा है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान का नाम खराब करने में, आलमी अदालत इंसाफ में अपना केस मजबूत करने के लिए, ग्रेट टेरर फाइनेंसिंग की लिस्ट में पाकिस्तान को डाले रखने के लिए फायदा इस एक्ट का किसको होगा? सो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने से पहले भारतीय आवाम को भी चाहिए कि अपनी आंखें खोलें और इन चीजों को देखें। मुंबई अटैक, ये सारी चीजें ऐसे नाजुक मौके पे क्यों होती हैं जिसका फायदा पॉलिटिकल बेनिफिट भारत को ही होना होता है? तो अभी भी वही बात है कि हमारे के ऊपर तो भारत बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहा है। कुलभूषण का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू के मुकाबले में भारत की हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव अभी तक नहीं कर सकी, मुतल्लिका सबूत नहीं ला सकी। तो कुलभूषण की तो इकबाली बयान है पाकिस्तान के पास।
अच्छा,
तो हम फैक्ट्स में बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कुलभूषण को हम पूरे भारत के मुतरादिफ समझ लें और भारतीय आवाम को जो सारे मामले में शायद इनोसेंट हो उनको धमकियां लगाना शुरू कर दें? क्या ये रैशनैलिटी है? क्या ये एक समझदाराना रवैया है? क्या इस तरह के रवैये से हम ये सोच सकते हैं कि अमन आएगा?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर असमा आपका, आप डिनर से उठ कर तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर उत्तम,
نہیں بہت شکریہ آپ کا.
ڈاکٹر اتم یہ فرمائیے کہ جو بات ابھی ڈاکٹر آسما نے بھی کہی اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں, دوسرے جو خود ہندوستان میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل ریپرزینٹیٹو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں ان پر کیوں اس کا اثر آئے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اس کا سیاست میں کتنا دخل ہے اس پہ؟
دیکھیے ابھی تو ہم لوگ کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, جو گھٹنائیں ہوئی ہیں جو گھٹنائیں ہوتے آ رہی ہیں اس میں خاص خاص جو مسئلہ ہے اور جو پاکستان کا انوالومنٹ ہے
جی
وہ تو کلیئر کٹ ہے اور ہم لوگ اس پہ ڈیل کریں گے. یہ سچویشن ہے ایسا کیونکہ ہم لوگ کو پولیٹیکلی ایک کنسنسس کے ساتھ اور سب لوگ رائے صلاح لے کے اس ڈیسیجن کو ہم لوگ کو لینا ہے کہ یہ ٹیررزم کو کیسے سٹاپ کیا جائے, یہ ہمارا پرتھم کنسرن ہے. یہ اور ٹاک اور ٹیررزم تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے, تو یہ تو کلیئر ہے کہ اب ہم لوگ کو اس چیز پہ سوچ سمجھ کے اور کئی قدم اٹھانے پڑیں گے اور یہ ہم سٹریس کر رہے ہیں کہ کئی قدم ہم لوگ اٹھائیں گے کہ ٹیررزم کا جو ہب ہے یہ نیٹورک ہے اور یہ جو کراس بارڈر جو چلتے آ رہا ہے اس پہ ہم لوگ اب اسٹریٹجی بنائیں گے.
اچھا یہ جو میرا سوال تھا کہ پاکستان خود بھارت کے جو انتخابات ہیں ان کا اور اس کی اسٹریٹجی کا کتنا عمل دخل ہے اس میں؟
دیکھیے یہ جو انٹرنل معاملہ ہے, وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اسٹیٹ الیکشنز ہوتے ہیں, کئی آواز اوپینینز آتے ہیں, کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اسپیس آف ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ پیپلز پارٹیسپیشن تو ہیں, وہ تو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر یہ سب مسئلہ سلجھے گا. اس میں پاکستان کو اس طرح سے کنسرن دکھانا اور اپنی ناراضگی پیش کرنا کہ ہم لوگ انٹرنلی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, بھارت سے بیٹر ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور اسپیس آف پارٹیسپیشن اور کہاں ہو سکتا ہے, تو یہ تو ہم لوگ اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ریزالو کر لیں گے.
اچھا
تانا شاہی سے نہیں ہوگا.
آپ کیا پریڈکٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو سچویشن پلوامہ کے حوالے سے بن رہی ہے اور مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب فوج دے گی, تو معاملات کہاں جا کر ٹھہریں گے؟
وہ تو فوج کی ایک ہے, فوج کی ڈیسیجن ہے, پرائم منسٹر نے صاف صاف بولا ہے کہ بھائی سیکورٹی فورسز ول ڈیسائڈ, تو وہ تو ایک ہے ایک الگ پیس ہے, لیکن اور بھی کئی ذریعے ہیں, کئی پولیٹیکل لیوریجز ہیں, کئی مسئلہ ہے اس میں, این ایف این جو تھا اسٹیٹس اس کو ہٹا دیا گیا ہے, ایکسپورٹس آف گڈس ٹو انڈیا اس پہ قاعدہ بڑھا دیا گیا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی فار ایگزامپل اس پہ سوچا جا سکتا ہے کئی چیز کہ کیا کیا جا سکتا ہے, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی تو اب بنے گی کیونکہ اب اس طرح سے نہیں چلے گا, ہر بار یہ اس طرح سے اٹیک ہوتی ہیں کراس بارڈر اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سب لگ جاتے ہیں, لیکن ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو اینڈ کرنا ہے, یہ جو مینس ہے ٹیررزم ایز اے مینس ون ہیز ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آف, اور اس کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنے گی, پلاننگ ہوگی, باقاعدہ انویسٹمنٹ آئے گا اور وی ول لک ایٹ اٹ. یہ تو میرے خیال سے کلیئر کٹ امپریشن اب نظر آ رہا ہے پلوانہ اٹیک کے بعد.
بہت شکریہ ڈاکٹر اتم آپ کے وقت کا, آپ نے آڈ آورس میں وقت دیا ہمیں, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. ہمارے ساتھ تو اس وقت انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں اور ہمارے کچھ کالرس ہیں. سب سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں صوبے دار محمد اقبال صاحب پاکستانی کشمیر سے. جی اقبال صاحب فرمائیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
سر صوبے دار محمد اقبال آزاد کشمیر سمانی گائز میں بات کر رہا ہوں اور بالکل ایل او سی کے اوپر سے بات کر رہا ہوں. یہ ہندوستان بھائی جو ہے نا, میں کی بہت بڑی عزت سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مودی حکومت ٹھیک ہے اچھی جا رہی ہے, لیکن ان کے بیچ میں ہے کہ میرا جو جہاں تک خیال پڑتا ہے یہ کانگریس نے حملہ کروایا ہے تاکہ مودی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے, اور اگر یہ نہیں ڈالتے تو ہم الیکشن جیتے. کانگریس بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے, جماعت ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سن 71 میں انہوں نے نقتی بانی کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کیا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں.
جی صوبیدار صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے ایک اور کالر ہیں بخت زادہ صاحب سوات سے. جی بخت زادہ صاحب.
السلام علیکم سر. سر میں آپ سے ایک بات ذرا کرنا چاہتا ہوں. مودی صاحب کو میں بہت اچھا طریقے سے جانتا ہوں سر. 1966 میں ہم لوگ ایک اکٹھے کر رہے تھے یہ ایم ایم بابا پلیٹفارم نمبر 6 میں ان کے کیبن پہ سر. ان کی یہ عادت ہے چیٹ چاٹ کرنا, ان کی عادت ہے سر. اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کی آرمی ہمارے آرمی کے ساتھ بارڈر پہ کچھ نہیں کر سکتا, کریں گے تو ٹیررزم کے طریقے سے کریں گے. کیونکہ ان کو انڈیا والوں کو پاکستانیوں کو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان خود اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ٹیررزم میں.
بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ بخت زادہ صاحب. محمد طارق چغتائی صاحب ہیں چونیا سے. جی جناب طارق چغتائی صاحب.
جی السلام علیکم.
السلام
ڈاکٹر اتم صاحب. جی ڈاکٹر اتم صاحب اگر لائن پر ہو تو بڑا مطمئن میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ حالیہ کلوم اٹیک جو ہے اس کے بارے میں اگر بھارت کے پاس کوئی ایسے ٹھوس سواد ہو تو وہ اچھے طریقے سے ڈسکس ہو سکتی ہے. بلیم گیم تو اچھی بات نہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی یہ ایک بڑے عرصے سے ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اندرونی حالات کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اندرونی معاملات کا تو اس وقت وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کلبھوشن یادیو کا جو وہ عالمی عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے اور ایسے نجی معاملات ہیں. اس وقت وہ ملکی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے محترمہ اندرا گاندھی کی طرح پاکستان ایسے کر رہا ہے جو ہی ایسے خلفشار پیدا ہوتے ہیں. یہ اس سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے سر.
بہت شکریہ آپ کا. اور عبدالعزیز عوان صاحب ہیں نیلم وادی سے ہمارے ساتھ. جی
السلام علیکم سر. میں عبدالعزیز عوان بات کر رہا ہوں نیلم ویلی آزاد کشمیر سے. میں سب سے پہلے تو اپنی وہ جو صافی آپ نے ہمارے پاکستان سے لی تھی ان کو میں ان اچھی باتوں پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میری ہندوستان والوں سے یہ گزارش ہے کہ جناب آپ نے ہمارے پچھلے 3 ماہ کے اندر 72 کشمیریوں کو شہید کیا بے گناہ کو, اور 13,000 لوگوں کی آنکھوں میں چھروں والی بندوقوں سے آپ نے ان کو ڈسیبل کیا. اس کے بدلے میں اگر کوئی ہمارا ساتھی مجاہد وہاں پہ جناب خود کش دھماکہ جس کو آپ کہتے ہیں اور فدائی حملہ ہم کہتے ہیں وہ کر دے, اور آپ کو وہ برا لگتا ہے جبکہ آپ ہمارے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں.
جی
تو اس لیے یہ, دوسری یہ مودی صاحب جو دھمکی دیتے ہیں ہمیں کہ ہماری فوج یہ کرے گی وہ کرے گی, ہم بھی تو یہاں پہ جو چوڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے.
بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. جی جی بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کی کال کا. اور ہمارے ساتھ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ان کا تعلق ہے. یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کا نقشہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ذرا اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ مجھے پھر آپ سے افغانستان کے بارے میں سوال کرنا ہے.
جی جہاں تک معروضی حالات کا تعلق ہے تو تعلقات تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور اب تو باقاعدہ ایک جنگ کی طبل جیسی اس کی آواز نظر آ رہی ہے, اور میرے خیال میں کہ ٹینشن بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مسائل میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے بنسبت کم کرنے کے. تو میرے خیال میں کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے, اور ان میں اگر اس قسم کی جنگوئزم چلتا ہے تو پھر خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اور میرے خیال میں کہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو کنٹیکٹ کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کو حل کرے, بنسبت اس قسم کے میڈیا ہائی پی اس قسم کے بیانات دینا اور اس قسم کے لینگویج کو استعمال کرنا, اس قسم کے ایک ایسا فضا قائم کرنا جس سے خوف ہو ہراس ہو, جہاں سے انویسٹمنٹ, جہاں سے ٹیمنگ ماسز بلو دی پاورٹی لائن ہے ان کو ایڈریس میں کیا جائے, جہاں پر ہیلتھ اور باقی فیسلٹی ڈرنکنگ واٹر اور بہت سارے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی مسائل ہے وہ مسائل کا ایک ہی اس کا جو پیوٹ ہے یا اس کا جو سینٹرل پیس ہے وہ تو کشمیر ہے, اور اگر کشمیر میں وہ اٹراسٹیز اور جنگ کا بازار گرم کر دیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا بھی اچھے ان میں نہیں رہتا. میرے خیال میں اور اس طرح بہت سارے سیم وائسز جو ہے وہ انڈیا میں بھی اٹھ رہے ہیں کہ دیکھو اور کشمیر تو آپ کے پاس ہے لیکن کشمیری جو آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو اس قسم کے وہ حملوں کو پاکستان میں تو اس قسم کے ہزاروں حملے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں اور اس کے جو ڈانڈے یا ان کے وہ ملے ہیں تو وہ اس طرح انٹیلیجنس ایجنسی جو رہا ہے یا باقی ان سے ملتے ہیں لیکن کبھی پاکستان نے اس طریقے سے جنگوئزم کریٹ نہیں کیا ہے. یہ کئی دفعہ بارڈر پر بھی آ گئے, اسٹینڈ اپ بھی ہو گیا, پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنل مسئلے کو انٹرنلی حل کرے اور جو ایکسٹرنل مسئلے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہو یا دوسرے ڈائلاگ ہو اس کو شروع کریں.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے کچھ افغانستان کے بارے میں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. یہ بتائیے جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کے جو امن کا عمل چل رہا ہے اور اب جو بات جہاں تک پہنچی ہے اور اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید جو پاکستان میں بات چیت ہونے والی تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے, کیا آپ کی کیا اطلاعات ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہو رہا ہے اب؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان کے مسئلے کا بات چیت کے ذریعے حل کا تعلق ہے تو اس میں تو سب میں خلیجزاد دوروں پر نکل چکے, اس میں یورپین کنٹریز بھی, بلجیم ہوا, جرمنی ہوا اور اس کے بعد ترکی ہے یا پھر مڈل ایسٹ ہے اور پاکستان افغانستان ہے اور 28 تاریخ کو جو اس کا یہ دورہ ختم ہوگا. تو میرے خیال میں اس دوران ابھی جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب بھی بات چیت کے لیے مطلب کہ آفر کیا ہے, ان نے آفس بھی آفر کیا اور اس کے ذریعے کچھ کنفلکٹس کا بھی اس نے اشارہ دیا ہے اور کہ ہمارے ساتھ طالبان کے کچھ کنفلکٹس ہوئے ہیں اور کچھ بات چیت ہماری بھی چل رہی ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اگر افغان حکومت کے طالبان کے ساتھ کچھ کنفلکٹس ہوئے ہیں اور کچھ بات چیت چل رہی ہے. دوسری طرف پر ان کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے کرزئی صاحب, ان کی بھی جو ملاقات ہوئی تھی ماسکو میں رشیا میں, تو میرے خیال میں اس سے بھی کافی انڈرسٹینڈنگ افغانس کے درمیان اور طالبان کے درمیان یا ان کے جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے. تیسری بات ہے جو پاکستان میں بات چیت ہونی تھی کیونکہ کراؤن پریس کا جو دورہ تھا وہ کچھ مختصر پڑ گیا اور میرے خیال میں کہ وہ موقع نہیں ملا کہ اس دوران وہ آ جاتے, کیونکہ پہلے ذبی اللہ مجاہد نے بھی کہا تھا جو ان کا ترجمان ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کہا تھا, لیکن این مومنٹ پر یہ معاملہ شاید باقی مصروفیات کی وجہ سے پیچھے ہو گیا. اب شاید اس کی طرف زیادہ مزید توجہ آ جائے گی اور وہ توجہ یہی ہوگی کہ جو ابھی دوحہ میں جو بات چیت ہوگی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مائل سٹون ثابت ہوگا, اس لیے کہ پہلے جو بات چیت ہوئی ہے اس پر ڈیولپمنٹ ہوگی اور جو مزید کنسلٹیشن ہوئی ہے اور پلس جو امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو جو یورپ میں ہے 31 ممالک ان کو بھی ایک قسم کے اس میں اعتماد میں دیا ہے کہ وہ کتنے فوجیں وہ ڈرا کر رہے ہیں اور جو باقی رہ رہے ہیں وہ کتنے عرصے کے لیے اور کس مقصد کے لیے. تو میرے خیال میں کہ سارے طرف پر ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ اس بات چیت سے امیدیں بھی بہت وابستہ ہے افغانستان کے عوام کے خصوصی طور پر اور اس کے علاوہ جو ریجنل ممالک ہے خواہ ایران ہو خواہ اس کے افغانستان کے باقی پڑوسی ہوں سب اس بات چیت کو ایک مثبت نظر سے اور سکسیس کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جب انٹرا افغان طالبان یا انٹرا افغان بات چیت ہوگی اس بات چیت کو کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کرے.
صحیح.
تو ابھی اس پر تو یہ بھی ایک تہمت لگنے لگا تھا جو کرزئی صاحب نے بتایا اور اشرف غنی نے بھی کہ پاکستان میں اگر یہ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو نائن الیون پری نائن الیون عراق کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ پھر اپنے اپنے مقاصد شاید وہ کو اشارہ کر رہا تھا گلف اسٹیٹ کی طرف سعودی عرب کی طرف اور اس کے علاوہ قطر کی طرف اور دبئی کی طرف اور کہ ان کے اپنے اپنے ایک قسم کے پراکسیز ہوں گے. لیکن میرے خیال میں کہ اب یہ بات نہیں دہرائی جائے گی اور افغانستان کے مسئلے کا حل میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب ہی فریق یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ بہت ضروری ہے
کے ذریعے ہوگا اور بات چیت کامیاب ہوگی.
اچھا ہمارے ایک کالر ہیں شاید کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے, انوار الحق صاحب سوابی سے. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب کہ آپ نے زحمت فرمائی اور اپنا وقت دیا ہم کو, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ سامعین آپ یہاں خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے جب ان کو ان کی مرضی کے مطابق پورے پیسے نہیں ملے کانگریس سے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار بنانے کے لیے, تو انہوں نے اس سرحد کے اوپر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, ان کی اپوزیشن کس طرح اس سے نمٹ رہی ہے, اس سلسلے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے, اور مسعود عبدالی صاحب جو کہ ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, کیا نتائج نکلیں گے سیاسی طور پر, اور یہ کیا ایک لیگل بیٹل میں بدل جائے گی؟
دیکھیں لیگل بیٹل میں تو یہ جو ایمرجنسی ہے یہ آلریڈی بدل چکی ہے تقریباً, کیونکہ لا سوٹ جو ہے وہ ان دا پائپ لائن ہے, تو اس کے اوپر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے کہ یس, امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ کو پاور دیتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں, تو اور تو اس کو انہوں نے جو یوٹیلائز کرنا چاہا ہے وہ صرف اس حد تک چاہا ہے جس حد تک کہ پریزیڈنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پر جو ہے یہ وال جو ہے اس کی یہ اپنا تعمیر ہو سکے. اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے اس کا, تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ہوگا ان بزنسز کے ساتھ جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں کہ ان کی کیا سچویشن لگتی ہے. ایز فار ایز دا اوور آل جو امریکن سسٹم ایک ایسا ہے کہ جہاں پر کہ کامن آدمی کے اوپر اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز پر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز یا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز وہ ٹیک وہ ان کی جب چیز آتی ہے تو اس میں ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں نیکسٹ یو ایس گورنمنٹ کا کیا سٹینڈ ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ جو یہ ایمرجنسی لگائی ہے اس کا جو ایک بڑا لمیٹڈ فوکس انہوں نے رکھا ہے, وہ فوکس ہے صرف اور صرف وہ وال کی حد تک ہے اور اس کی فنڈنگ کی حد تک ہے. تو یہ ان کو ایک طریقے سے یہ ایمرجنسی پاورز پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ جو بھی وہ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں بغیر کانگریس کی اپروول کے. یہ ہے اپنا جو اس کا مین چیز ہے جو کہ انہوں نے کانگریس کو بائی پاس کیا. دوسری طرف کانگریس کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ آف کورس جو ان کی فائنینشیل پاورز ہیں یا جو ان کی ادر وائز جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ان کو پاورز دیتا ہے جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی حد تک کرٹیل ہو جاتی ہیں, تو وہ اس کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے جو راؤٹ لیا ہے وہ راؤٹ یہی ہوگا کہ جو کہ یہ سپریم کورٹ میں
جی
اس کا جو ہے ڈیسیزن الٹیمیٹلی یہ
ہوگا جی
ڈیسائڈ ہوگا.
اچھا ہم یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ ریپبلکن پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن بعض ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس تو مجموعی طور پر اس ایمرجنسی کے نفاذ کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا صورتحال بنے گی ڈیموکریٹس کی جانب سے کوئی ایکشن لیے جانے کی صورت میں, اور وہ پاسبلی کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟
جی شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں لیگل مسئلہ کا تو ذکر ہو گیا کہ ابھی یہ معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. جیسا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ انہیں توقع یہی ہے کہ وہ وفاقی عدالت سے اور پھر جو اپیلٹ کورٹ ہے اس سے باہر جائیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جیت جائیں گے, اس لیے کہ نو میں سے پانچ ججز جو ہیں وہ قدامت پسند ہیں. ان کو امید ہے کہ وہاں سے وہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ اس کو کامیاب کرنے میں اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جہاں تک کانگریس ہے تعلق سے دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ جماعتی نہیں بلکہ مسئلہ کانگریس کے اختیارات اور مینڈیٹ کا بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاور آف پرس یہ بار بار یہ ذکر کر رہی ہیں ہماری اسپیکر صاحبہ. امریکہ کے آئین کے اندر یہ تقسیم و توازن یہ چیک اینڈ بیلنس کے تحت یہ یعنی تجوری کا اختیار قومی خزانے کا جو تصرف کا اختیار ہے نا وہ کانگریس خود کو دیا گیا کہ کانگریس طے کرے گی کہ پیسے کس طرح خرچ ہوں گے. تو کانگریس جو ہے یعنی یہاں پر وہ جو اس کو بائی پاس کر رہے ہیں جیسا کہ وہ خود کہہ بھی رہے ہیں بار بار صدر ٹرمپ صاحب, تو یہ بات خود کانگریس کو پسند نہیں اور ریگارڈلیس کے وہ کس پارٹی کے لوگ ہیں یعنی صرف ڈیموکریٹس سے بلکہ خود ریپبلکن پارٹی میں. جیسے کل یہ ٹیکسس کے ایک کانگریس مین ول ہرٹ یہ یعنی اس علاقے سے ہیں جہاں پر یہ میکسیکو کے بارڈر کے قریب کا حلقہ ان کا ہے, انہوں نے کل یہ کہا ہے کہ وہ مخالفت کریں گے اس بات کی. انہوں نے کہا کہ میں امیگریشن پالیسی کے قائل ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سخت ہوئے, میں امیگریشن قوانین کے حق میں ہوں, لیکن یہ کہ کانگریس کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ ایمرجنسی منظور کرانا جو دراصل یہ کانگریس کے حق پہ ڈاکہ ہے جو کوئی بھی کانگریس مین انہوں نے دیکھا کوئی بھی کانگریس مین اس پہ تیار نہیں ہوگا. لوگوں کا خیال ہے کم از کم 20 سے 25 کے قریب ڈیموکریٹک کانگریس مین ایسے ہیں, کانگریس کے ارکان ایسے ہیں جو اس کی حمایت کریں گے ڈیموکریٹ پارٹی کی قرارداد کی. اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے, انہیں سادہ اکثریت سے تو کانگریس میں قرارداد منظور ایوان نمائندگان میں قرارداد منظور کرانا مشکل نہیں ہے اس لیے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو واضح ایکسس حاصل ہے. اس کے علاوہ اگر ان کو 10-12 اور ریپبلکن کی حمایت حاصل ہوگی تو قرارداد منظور ہو جائے گی. لیکن کل ان کے صدر کے جو ایک مشیر ہے اسٹیفن میلر انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اگر یہ قرارداد منظور ہوئی تو صدر نے ویٹو کا پین تیار رکھا ہے, وہ اس کو ویٹو کر دیں گے. اور امریکی آئین کے تحت امریکی صدر جو ہے کانگریس کے پاس کی ہوئی کسی بھی بل کو یا قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے 2/3 اکثریت سے اسے ووٹنگ کرنی پڑے گی جو کانگریس میں جو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے. یعنی یہاں تو امید پیدا ہو بھی سکتی کہ شاید وہ ایوان نمائندگان میں وہ کر لیں, لیکن سینیٹ میں تو تقریباً ناممکن ہے اس لیے کہ 53 کے مقابلے میں 47 سینیٹر ڈیموکریٹس کے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس معاملے میں جو لیگل مسئلہ ہو رہا تو ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا پارلیمانی مسئلہ بھی ہے کہ خود کانگریس کے لوگوں کو جو ریپبلکن بھی ہیں انہیں صدر کا یہ عمل پسند نہیں ہے کہ صدر.
مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبدالی صاحب,
ہمارے حق جو تھا
نہیں میرے ایک سوال کا جواب دیجیے آپ,
لہٰذا اس کی مخالفت کریں.
میرے سوال کا جواب دیجیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صدر کو کانسٹیٹیوشنل اختیار حاصل ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟
دیکھیے لیکن جو اگر اس میں قباحت اس لحاظ سے اس میں ایک نیت کا مسئلہ ہے کہ یہ ایمرجنسی خود وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کئی بار کہا ہے کہ وہ مجبوراً ایسا کر رہے ہیں, وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو کانگریس سے منظور نہیں کیا اس لیے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہوتی ہے, یعنی کوئی عسکری ایمرجنسی نہیں ہے. یہ اس سے پہلے جو جتنے لگے ہیں ایمرجنسی, مثلاً آپ کے جو یاد ہوگا کہ آخری جو تھا ہمارے اس نے اوباما صاحب نے کیا تھا یہ انفلوئنزا کی جو وبا پھیلی تھی اس کے اوپر, تو وہ جینوئن بات نظر آئی. یہ کوئی جینوئن بات نظر نہیں آ رہی, یہ ایک آئینی مسئلہ تھا, یہ کانگریس کے ذریعے منظور ہو سکتی تھی لیکن کانگریس نے چونکہ اس کو منظور نہیں کیا, اس کا مطلب واقعی امریکی عوام کی نظر میں یہ ایمرجنسی نہیں ہے. یعنی اگر ایسا ہوتا تو کانگریس بھی اس کو منظور کر دیتی, لیکن چونکہ مسئلہ کانگریس میں آیا ہے کانگریس نے اس کو منظور نہیں کیا, اس لحاظ سے وہ یہ مسئلہ اٹھا سکتی ہے, لیگل مسئلہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ واقعی ایمرجنسی نہیں ہے بلکہ صدر جو ہے وہ بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں کانگریس کو.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب یہ بتائیے, میرے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے, کہ کیا یہ ایشو کوئی سیاسی رنگ اختیار کرے گا آگے چل کر اور سیاسی امپلیکیشنز ہوں گے اس کے؟
یہ ہے کہ یہ امیگریشن کا جو ایشو ہے اس کو اصل میں اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرسیپشن سے دیکھیں تو ان کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیگل ڈرگز جو کہ یو ایس میں اسمگل ہوتی ہیں صدرن بارڈر سے, اور جو الیگل ہیومن ٹریفکنگ ہے اور جو بچوں کا یہاں پہ آ جانا ہے اس کو وہ سٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ان کا یہ سارا پوائنٹ تھا. دوسری طرف امریکہ میں جو ایک سیاسی بہت بڑا ایشو بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ڈیموگرافکس جو ہے اس میں بڑا ڈراسٹک چینج آیا ہے ان دا لاسٹ 30-35 ایئرس. پچھلے 30-35 سال میں وہ بچے جو کہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ سے آئے تھے 4-5 سال کی عمر میں, وہ بچے آج ان میں بہت سارے کچھ کانگریس مین ہیں, کچھ اپنا اسٹیٹ اٹارنی ہیں, وہ سب کچھ ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ آلریڈی کریٹ ہو چکا ہے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو کہ جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خاص طور پہ اس کو اوپر لے آئے ہیں اس ایشو کو, اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس میں ان کا ہینڈلنگ کا پوائنٹ یہی تھا کہ نہ ساؤتھ امریکہ میں کوئی کہ وہاں پہ کوئی ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ کوئی وار ہو رہی ہے.
بہت شکریہ،
یہ ایشو جو ہے بہت بڑا سیاسی ایشو بن گیا.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، جناب مسعود عبدالی صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر نجیب جمال موجود ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی زندگی تعلیم کے میدان میں بسر کی ہے، ادب سکھایا ہے، ادب پڑھایا ہے. ادب میں آپ نے خود کیا تبا آزمائی کی ہے؟
ادب کا جہاں تک تعلق ہے، میرا ویسے بنیادی طور پہ تو کام زیادہ ریسرچ میں ہے، ریسرچ ہے، اور میری کریٹیسزم یعنی تنقید میں میرا زیادہ کام ہے. ابھی 2016 میں میرا جو کام تھا یگانہ پر، اس کو بڑی پذیرائی ملی اور مجھے ایکسیلنس لٹریری ایوارڈ جو ہے وہ ملا. تو وہ میرا بنیادی کام ہے. اور جو میرا شوق ہے ادب کے حوالے سے، اس میں میں کچھ ون ایکٹ پلیز لکھتا ہوں، اور کچھ خاکہ نگاری کرتا ہوں، کچھ شخصیات کے خاکے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگرچہ ابھی تک میں نے کچھ جمع کر لیے ہیں، کتابی شکل میں نہیں آئے. زیادہ کتابی شکل میں میرا کام جو ہے وہ ریسرچ اور کریٹیسزم میں ہے.
ٹھیک. تو آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس مل چکا ہے، کچھ بتائیے اس کا احوال بھی ہمیں.
یہ ابھی 2016 میں یعنی 16 میں ہی ابھی حال ہی میں مجھے ملا ہے، اور اس میں ظاہر ہے میری کوئی 18-19 کتابیں ہیں جو تمام کی تمام ریسرچ پر ہیں. تو اس حوالے سے ایک یعنی کچھ ادارے ہیں وہاں جو ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی جیسے اکیڈمی آف لیٹرز ہے یا جیسے آرٹس کونسلز ہیں، تو وہ ادیبوں کو اور شاعروں کو ریکمینڈ کرتی ہیں. ان وہ پھر ان کو اپنا سارا کام جو ہے، اپنا ورک جو ہے، وہ دینا پڑتا ہے، جمع کرانا پڑتا ہے. اس پر پھر مختلف کمیٹیز ہیں، وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایسا کام ہے. پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کا یہ جو کام ہے وہ کتنے عرصے پر محیط ہے، ان کی جو سروسز ہیں لٹریچر میں، یا جیسے میں تو اکیڈمیشین بھی ہوں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کی سروسز جو ہیں وہ کیا ہیں، کتنی ہیں. تو وہ سارا ذہن میں رکھ کر کے پھر اس طرح سے طے ہوتا ہے. تو میں اس لحاظ سے بڑا مطلب ہے اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میں بہاولپور میں بیٹھا ہوا ہوں. تو عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ کراچی ہے یا لاہور ہے یا اسلام آباد ہے، وہیں لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے. چونکہ یہ بھی صحیح ہے کہ لابیز ہیں، لوگ لابیز کے ذریعے سے انعامات لیتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں جو ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے ذرا مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے میرٹ پہ آگے آنا ہوتا ہے.
بالکل، بڑی خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، ادب کا رجحان آج کل کیا ہے؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا کتاب لے کر بیٹھنا، کتاب پڑھنا سب سے بہترین وقت کا مصرف لگتا تھا. اب کچھ لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا دیکھا ہے آپ نے؟
اصل میں یہ ہے کہ یہ ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ شاید ہم کتاب سے دور ہو رہے ہیں. کتاب جو ہے وہ تو بڑی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور جتنی بھی آپ یعنی آپ گیجٹس کا استعمال کر لیں تو کتاب کی اہمیت تو اپنی جگہ رہتی ہے. اچھا، میں چونکہ ادب کا استاد ہوں زبان کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ لوگ بڑی تعداد میں اب ادھر آ رہے ہیں، طالب علم جو ہیں، وہ یونیورسٹیاں جو ہیں اب ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام کروا رہی ہیں، اور ان میں بہت طالب علم دلچسپی لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ تحقیق جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو تو پھر آپ کو کتابوں کے پہلے ایڈیشن تک جانا ہوتا ہے. تو ایک طرف یہ ضرور ہے کہ ایسا محسوس ہمیں ہوتا ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ زیادہ تر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کام کرتی ہے, لیکن جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جو سنجیدگی سے کام کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی لاہور میں کتابوں کی ایک نمائش ہوئی, کتابوں کا ایک میلہ لگا, ایکسپو سینٹر ہے بہت بڑا لاہور میں. آپ یقین کیجئے کہ وہاں میں نے خود کئی پبلشرز, وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ کتابیں بک رہی ہیں اور کتابیں چھپ بھی رہی ہیں, بڑی تعداد میں چھپ رہی ہیں. مستنصر حسین تارڑ کے بہت اچھے ناول اب سامنے آ رہے ہیں, مرزا عطر بیگ کے ناول جو ہیں, تو ایک بڑا, یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے اکا دکا ناول لکھے جاتے تھے, اب سال میں دو چار بہت اچھے ناول جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے شاعری کے مجموعے اسی طرح سے شائع ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب آپ کا.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.